نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تئیسویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، سورہ یاسین سے ابتدا کی گئی. سورہ یاسین قرآن مجید کا دل کہلاتا ہے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صبح اس کو پڑھے تو شام تک، اور شام کو پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھیں گے. سورہ یاسین کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نام ہیں، اور اس آیت، اس سورت مبارکہ میں چونکہ آخرت کے مضامین کو عجیب انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس لیے اس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے. آخرت کا عقیدہ اہم ترین عقیدہ ہے. جس شخص کے دل میں آخرت سے متعلق یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، جس شخص کو یہ فکر لگ جائے تو اس کی دنیا بھی درست ہو جاتی ہے، آخرت بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عقیدہ آخرت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اعمال صالحہ پر مجبور کرتا ہے. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جو چاہے کر لو بس، زندگی جیسے مرضی گزارو، تو اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے عقیدہ آخرت جس شخص کو جتنا مضبوطی کے ساتھ دل میں جمع ہوا ہوگا، اتنے اس کے اعمال اچھے ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کو جرم کی سزا نہیں ملتی. کتنے ڈاکو ہیں، چور ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، جو دنیا میں بچ جاتے ہیں. بڑے بڑے ظالم لوگ جنہوں نے نہ جانے کتنے قتل کیے، کتنے لوگوں کا خون بہایا، اور کتنے لوگوں کی مال و دولت کو لوٹا، لیکن دنیا میں ان سے حساب لینے والا اور ان کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو بہت سے لوگ دنیا میں بچ جاتے ہیں. یقیناً اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو ایسے لوگوں کے تو بڑے مزے ہیں پھر، کہ دنیا میں خوب عیش کیے، آرام کیے، اور آخر میں کچھ بھی نہیں. اس لیے آخرت کا عقیدہ ایسا ہے کہ جس کے دل میں اس بات کا پختہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اگر یقین نہیں ہوگا تو عمل صالح نہیں کرے گا، لیکن اگر یقین ہوگا تو پھر بچے گا، گناہ کرنے سے بچے گا. اور اس میں تسلی ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کے ساتھ دنیا میں ظلم ہوا، تو اگر دنیا میں کوئی بچ بھی گیا تو بالآخر آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، کوئی اس کو پکڑ کرنے والا ہے، اس کو گرفت کرنے والا ہے، اس کا حساب لینے والا ہے. تو یقیناً یہ عقیدہ آخرت ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کر لی تو کوئی بات نہیں، کب تک بچے گا؟ کبھی نہ کبھی تو کہتے ہیں بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. اگر دنیا میں نہ آئی آخرت میں صحیح. تو اس لیے اس میں ایک تسلی کا سامان بھی ہے. اور عقیدہ آخرت جب انسان کو پختہ ہوتا ہے تو اعمال صالحہ بھی انجام دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ کرنے سے بچتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس لیے اس کو قلب قرآن بھی کہا گیا ہے، کہ کیونکہ جب آدمی کا قلب صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے، لیکن قلب بیمار ہو پورا بدن بیمار. تو اسی طریقے سے اگر آخرت ہماری اچھی ہو جائے، یا عقیدہ آخرت ہمارا درست ہو، تو باقی سب ٹھیک ہو جاتا ہے. چونکہ آخرت کے مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اسی میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں انسان مختلف کام کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ جب اسے پوچھیں گے تو وہ جھوٹ بولے گا. جیسا قرآن مجید میں واللہ ربنا ما کنا مشرکین، یعنی جب اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم شرک کرتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، تو قسم کھا لے گا اللہ کے سامنے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. تو جب آدمی اس طرح جھوٹ بولے گا کھلم کھلا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے منہ پر تالے لگا دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے ہاتھوں، اس کے پیروں کو کہیں گے کہ اب تم بولو، تم بتاؤ اس نے کیا کیا تھا. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج کے دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں وہ ہم کلام ہوں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے، پاؤں گواہی دیں گے کہ چل کے ہم کہاں جاتے تھے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے ان ہاتھوں سے کیا کیا کیا، کتنے لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کا مال کھایا، یہ سب ہاتھ پیر گواہی دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جرت کیسے ہوگی جھوٹ بولنے کی. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ابتدا میں لوگوں کو آزادی دیں گے کہ بولو جو مرضی بولنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کام چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس لیے اللہ کے سامنے جھوٹ چل نہیں سکتا، کسی کو کوئی شخص اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے وہاں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان. وجہ اس کی یہ ہے کہ منکر نکیر جو فرشتے ہیں وہ تو سوالوں کے جواب اگر درست ہوں گے تو ویسے ہی معاملہ کریں گے، اگر وہاں پر لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے تو پتہ چلا ایک کافر کو اگر قدرت ہو جھوٹ بولنے کی تو وہ کہے گا کہ ہاں جی میں تو اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں تو اس نبی پر ایمان لایا تھا اور میرا تو دین اسلام ہے. تو اگر کسی کافر نے جواب دیا تو فرشتے تو پابند ہیں اس بات کے کہ جو یہ جواب دے اس کے لیے تم جو ہے وہ افرشو فی الجنہ، جنت کے جو ہے قالین بچھا دو، لباس پہنچا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، تو معاملہ تو گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب منکر نکیر سوال کریں گے تو ایک کافر جو دنیا میں غلط زندگی گزار کر گیا ہے جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، ہر سوال کے جواب میں اس کا ایک ہی جواب ہوگا، ہاں ہاں انا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. وجہ اس کی وہاں جھوٹ بولنے کی قدرت اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائیں. لیکن ہاں اپنے سامنے جب انسان اللہ کے سامنے پہنچے گا تو جھوٹ بولے گا ابتدا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو پکڑنے پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ کافر جو ہیں اللہ اور اس کے ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بس. تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، البتہ شروع میں ان کو مہلت دی جائے گی، لیکن جب یہ جھوٹ بول لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ذکر بھی فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وامتاز الیوم ایہا المجرمون، قیامت کے دن مجرموں کو اللہ تعالیٰ الگ فرما دیں گے، مجرم الگ ہو جائیں گے اور کئی طرح کی تقسیم ہوگی، کافر الگ، مومن الگ، پھر اس کے بعد مومنوں میں بھی تقسیم ہو جائے گی، جنہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری وہ مومن الگ، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی وہ مومن الگ. تو اس طرح سے مختلف اللہ تعالیٰ تقسیم فرما دیں گے، لیکن یہاں پر فرما رہے ہیں ممتاز الیوم ایہا المجرمون، اللہ تعالیٰ اس دن مجرموں کو الگ الگ فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اس بات کا کہ اللہ تعبد الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور یہ بھی عہد کیا تھا کہ وانی عبدونی، تم میری ہی عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر خطاب بھی فرمائیں گے، مختلف طریقوں سے میدان حشر کے واقعات سامنے آئیں گے. سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے دو دوستوں کا ذکر فرمایا، دنیا میں جن کی دوستی تھی، مختلف واقعات بھی اس سلسلے میں ملتے ہیں، لیکن تفصیل میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی بات ہے کہ جب جو کافر ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا اور جنتی جنت میں چلا جائے گا، تو اب اسے اس جنتی کو جہنمی دوست یاد آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے چاہے گا کہ یا اللہ مجھے وہ دوست مجھے دکھا دیجئے، کہاں ہے وہ، اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے گا. قال هل انتم مطلعون، تم چاہتے ہو کہ اسے دیکھو، فطلع فراه في سواء الجحيم، اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے کہ چلو دیکھ لو تمہارا وہ دوست کہاں گیا. تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا. فتلا فراؤ فی سوائل جہنم. قالت اللہ ان کت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اس وقت جنتی کہے گا اللہ کی قسم تو نے تو مجھے مار ڈالا تھا, یعنی دنیا میں تو نے مجھے غلط راستے پر چلانا چاہا, اگر اللہ تعالی میری مدد نہ کرتے اور میں سیدھے راستے پر نہ چلتا تو نے تو جہنم میں لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جب تو خود جہنم میں ہے تو مجھے بھی تو وہیں لے کے جاتا. اصل میں یہاں جو بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا میں دوست دیکھ کر بناؤ. یہاں آدمی دوست بنا لیتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے, کوئی کسی کو دوست بنا رہا ہے, کوئی کسی کو دوست بنا رہا ہے. تو نیک لوگوں کو دوست بناؤ تاکہ تمہارے کام آئے, ورنہ خدا نہ کرے اگر کسی کافر سے دوستی ہو گئی, کسی دین دشمن سے دوستی ہو گئی, اسلام دشمن سے دوستی ہو گئی, تو یقیناً اس کا کام تو یہ ہے کہ تمہیں راستے سے ہٹا دے. اس لیے وہاں پر یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی. اگر دوستی کام آئے گی بھی تو ان لوگوں کی دوستی کام آئے گی جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے. قرآن مجید نے 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو. الاخلا اخلا خلیل کی جمع ہے کہ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. بعضهم لبعض عدو الا المتقین, مگر متقی یہ دشمن نہیں ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جن کی دوستیوں کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے خوف پر ہوتی ہے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے جن کی دوستی, وہ دوستیاں وہاں بھی کام آئیں گی. یعنی دنیا میں بھی وہ کام آتے ہیں, آخرت میں بھی کام آئیں گے. بہت سارے مرحلے دنیا میں ایسے آتے ہیں نیک لوگوں کی دوستیاں کام آتی, وہ آگے آگے ہر مصیبت میں, مشکل میں اور مصیبت میں اس کے کام آتے ہیں. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں اچھے دوست عطا فرمائے جو میری مصیبت میں اور مشکل میں کام آئے. ورنہ بعد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ذرا مشکل پیش آئی اور بھاگ گئے, پھر شکل ہی نہیں دکھاتے, کہتے ہیں کہ ذرا یہاں کھڑے ہو, اس میں ابھی آیا, اور اس کے بعد پھر نام ہی نہیں لیتے. اور پھر مہینوں بعد جب شکل دکھائیں گے کہیں گے تو آیا نہیں, کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں, میں خود مصیبتوں میں پھنس گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا. پھر وہ ایسی ایسی بات کریں گے کہ الحاظ بلّہ بس جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو شخص جنتی ہے اس وقت کہے گا اللہ ان کی تلت الدین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر میرے ساتھ نہ ہوتی, اللہ تعالیٰ رحم نہ فرماتے, تو میں بھی آج تیرے ساتھ ہوتا. ان هذا له الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. لمثل هذا فليعمل العاملون, آدمی کو چاہیے کہ ایسے کاموں کے لیے, یعنی یہ کام کرے, نیک کام کرے تاکہ آخرت میں انسان کو کام آئے. اسی طریقے سے اس سورت میں اگلی سورت جو سورہ سعد ہے, اس میں بھی اللہ رب العزت نے ابتدا میں جو اس کا شان نزول ہے اس سورت کا, وہ یہ تھا کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تعلیم فرماتے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے, تو کافر اس بات کو بڑا برا مناتے تھے. ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, وہ آپ کی مدد فرمایا کرتے تھے, اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ حسن سلوک, آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے. جب وہ بیمار ہو گئے تو کافروں کا ایک اجلاس ہوا, اس میں بڑے بڑے کافر جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میاں اس سے پہلے کہ ابو طالب کا انتقال ہو جائے تم ابھی کوئی معاملہ طے کر لو, ایسا نہ ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ہم اگر ان پر ہاتھ اٹھائیں تو لوگ ہمیں تانا دیں کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی, اور جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب جو ہے وہ بھتیجوں کو مارنا شروع کر دیا یا ان پر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں, تو اس لیے زندگی میں معاملہ طے کر لو. چنانچہ بڑے بڑے کافر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, تو اس لیے ان کو کم از کم یہ کہہ دیں کہ نہ ہمارے بتوں کو برا کہیں, ہم ان کے خداؤں کو خدا کو برا نہیں کہیں گے, وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. اور بھی اس طرح سے انہوں نے کچھ باتیں کی. خواجہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور کہا کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں اور کچھ بات تمہارے سامنے رکھتے ہیں. چنانچہ جو بات انہوں نے رکھی تھی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو سوائے اس کی اور کچھ نہیں کہتا کہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. تو تو میں گالیاں تو کسی کو بھی نہیں دیتا, لیکن جو حق ہے وہ بعد میں ان سے کہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ایک ایسا کلمہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہہ لیں تو سارا عرب ان کا زیر نگی ہو جائے, سرنگو ہو جائے. تو ابو جہل نے کہا کہ واللہ ہم ایسے کئی کلمے کہنے کو تیار ہیں, اگر سارا عرب ہمارے تابع فرمان ہو جائے تو ہم ایسا کلمہ کہنے کو تیار ہیں. وہ کیا کلمہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب انہوں نے یہ کلمہ سنا سخت اشتعال میں آ گئے, اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جن ہمارے معبودوں کو پوچھتے تھے, ہم سب کو چھوڑ کر ایک خدا کو پوچھنا شروع کر دیں. یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. کما ہلکناہم من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص واجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ایک الہ کو اور ایک معبود کو پوجیں؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات. تو بہرحال آیات ہیں ان کا شان نزول اس موقع پر اللہ نے فرمایا. آگے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک موقع پر آزمایا یا ان سے کچھ لغزش ہوئی تو فوری طور پر جب اس لغزش پر انتباہ ہوا تو فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں پر ان کا ذکر بھی فرمایا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور اس وقت اللہ فرمایا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. یہ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے, یعنی ان کی بھی آزمائش کی گئی تھی. مختلف واقعات چونکہ اس سلسلے میں آتے ہیں, لیکن کسی ایک واقعے کی طرف چونکہ قرآن مجید نے واضح طور پر جو ہے وہ اشارہ نہیں کیا, اگرچہ مختلف مفسرین کرام نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعہ یہی ہو, اور واقعہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو اس میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو مبہم رکھیں. بس اتنی بات سمجھ لیں کہ کسی بات کی وجہ سے آزمائش ہوئی اور جب اس پر تنبیہ ہوئی تو فوری طور پہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے اور مجھے ایسا ملک عطا فرمائیے کہ ایسا ملک آپ نے کسی اور کو نہ دیا ہو. انک انت الوہاب, آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں. فسخرنا لہ الریح, اللہ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا. تجریب امری ہی, جو ان کے حکم سے چلا کرتی تھی. آپ پہلے یہ سن چکے ہیں, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی زبردست سلطنت اور حکومت دی تھی. اسی طریقے سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے لیے لوہے کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تھا. جس طرح چاہتے تھے موم کو موڑ لیا کرتے تھے, اس سے زرہ بنایا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد لحن داؤدی یعنی آواز اللہ نے عطا فرمائی تھی, ایسی آواز کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ ہوائیں ساکن ہو جایا کرتی تھی, پرندے رک جایا کرتے تھے اور ان کی تلاوت سننے میں محو ہو جاتے تھے. اور بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اب ذکر کس طرح سے کرتے تھے؟ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن بعض صوفیاء اکرام کے ہاں یہ تصور ہے کہ جب اللہ کا نام لے آدمی تو یہ تصور کر لے کہ میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں, اور صرف میری زبانی اللہ اللہ نہیں کہہ رہی, میرا دل بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اور محبت کے ساتھ نام لے اللہ. ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب جامع برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کہے تو اللہ کے نام کو ایسا کھینچے کہ آخر میں آہ نکلے, یعنی اللہ, جب ایسا ہا کو اس طرح کھینچو کہ آہ نکلے دل سے اور وہ آہ عرش الہی تک پہنچے. اس لیے تھوڑا سا کھینچ کر بولو اللہ اور محبت کے ساتھ. اور آدمی یہ تصور کرے کہ صرف زبان ہی سے میں ذکر نہیں کر رہا بلکہ زبان سے بھی کر رہا ہوں اور میرا قلب بھی اس وقت اللہ اللہ کر رہا ہے. اور پھر اس تصور کو بڑھائے کہ صرف قلبی تصور ذکر نہیں کر رہا بلکہ میرے جسم کا ہر عضو جو ہے اللہ اللہ کر رہا. پھر مزید اس تصور کو بڑھائے کہ جسم کا ایک ایک بال رونگٹا اللہ میرے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور پھر یہی تک نہ رکھے بلکہ پھر اس تصور کو اور بڑھائے اور یہ سمجھے کہ میرے ساتھ شجر و حجر اور جو کچھ بھی کائنات میں ہے میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں تو وہ سب بھی میرے ساتھ اللہ اللہ کہہ رہا ہے. تو سیدنا داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا کہ جب وہ اللہ کہتے تھے تو اس تصور کے ساتھ ہوتا تھا کہ درخت بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں, پہاڑ بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں, پرندے بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں, ہوائیں بھی اللہ اللہ کہہ رہی ہیں. جب اس تصور کے ساتھ کوئی اللہ کہتا ہے تو پھر اس کی کیفیت اور اس میں جو کیف حاصل ہوتا ہے وہ صرف آدمی محسوس کرنے سے تعلق ہے, اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. اسی طرح اس صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی فرمایا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے صابر نبی تھے, ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں, شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ہی کہا کہ اللہ یہ تو نعمتیں, چونکہ رات دن نعمتوں میں رہتے ہیں, ہم تو تب مانیں ہی تیرا شکر ادا کریں جب یہ نعمتیں چھن جائیں پھر بھی تیرا شکر کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں تمہیں, شیطان کو کہا کہ تجھے قدرت دیتا ہوں زبان کے سوا اور دل کے سوا, ہر چیز پر قدرت, جو چاہے تو کر لے. چنانچہ اس نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی, یعنی بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ رگوں میں دوڑنا شروع ہو گیا, جس طرح خون چلتا ہے رگوں میں, اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ابتلا آ گئی, اولاد بیوی سب کچھ ختم ہو گیا, صرف ایک بیوی رہ گئی تھی جن کا نام رحمت تھا, جو ان کی خبر گیری کرتی تھی, ہزاروں آدمی دسترخوان پر کھایا کرتا تھا. جب یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں, نعمتیں ختم ہو گئیں, جسم میں کیڑے پڑ گئے, حتیٰ کہ لوگوں نے جو ہے ان کو ان کے مکان سے نکال کر ایک ایسی جگہ پر ڈال دیا جو ویران جگہ تھی, جہاں پر لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے وہاں ڈال دیا. حضرت رحمت جو ان کی اہلیہ تھیں وہ ان کی خبر گیری کیا کرتی تھی, ان کے زخم صاف کرتی تھی, اور ایک عرصے تک, بعض روایت میں آتا کہ 80 برس تک اسی بیماری میں وقت گزارا. اس دوران کئی مرتبہ شیطان نے حضرت رحمت سے مختلف باتیں کی کہ تم یہ کر لو تو یہ صحت مند ہو جائیں گے, مثلا کہا کہ مرغا لے جاؤ بغیر بسم اللہ کے اس کو ذبح کر دینا اور یہ کھلا دینا تو وہ صحت یاب ہو جائیں گے. لیکن جب یہ بات آ کر حضرت ایوب سے وہ کہتی تو وہ کہتی کہ یہ شیطان ہے ضرور جس نے تمہیں بھیجا ہے. اور ایک مرتبہ غصے میں آ کے یہ بھی کہا کہ تم جو ہے وہ, تمہاری جو ہے وہ اگرچہ بہت خدمات ہیں لیکن تم جو ہے وہ شیطان کے کہنے میں آ جاتی ہو, اس لیے فرمایا کہ اگر میں صحتیاب ہو گیا تو تمہارے جسم پر جو ہے وہ 100 کوڑے ماروں گا, یا 100 بید یا لکڑیاں اس سے جسم پر ماروں گا. چنانچہ ایک عرصہ جب گزر گیا تو پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی اور آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں. دیکھیں اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ تکلیف میں اللہ کو پکارنا یہ صبر کے خلاف نہیں, کیونکہ اگر یہ صبر کے خلاف ہوتا تو ایک تو ایوب علیہ السلام اللہ کو نہ پکارتے, مدد طلب نہ کرتے, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پہ صابر نہ کہتا ایوب علیہ السلام. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی جو صفت بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں وہ صابرہ کہتے ہیں کہ وہ صابر تھے. اس سے پتا چلا کہ جب مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو پکاریے, اللہ سے مدد طلب کیجئے. یعنی یہ صبر کے منافی نہیں ہے کہ آدمی ایسے اسباب اختیار کرے اور اللہ کو پکارے کہ جس سے اس کی مصیبت دور ہو جائے, تو یہ صبر کے منافی نہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ واقعہ یہاں پر ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ ارکس برج لکھ, ایک عرصہ جب گزر گیا اس بیماری میں, وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب معذب, اے اللہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں, بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکس برجلک, اپنے پیروں کو زمین پر ماریے. جیسے انہوں نے اپنے پیر کو زمین پر مارا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. تو یہ بات چونکہ فرشتے آئے انہوں نے کہا کہ اپنا پاؤں آپ زمین پر ماریے, جب پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہو گیا. فرمایا کہ اس سے غسل کر لیجیے, ہذا مختصل بارد و شراب, یہ آپ کے پینے کا پانی بھی ہے اور اس سے غسل بھی کیجئے, یہ پانی پینے کا اس سے لطف بھی اٹھائیے. ٹھنڈا بھی پانی تھا میٹھا بھی تھا. چنانچہ جیسے ہی اس پانی سے انہوں نے غسل کیا, وہ جتنے کیڑے تھے 80,000 کیڑے تھے یا اس سے زیادہ تھے واللہ عالم بالصواب، وہ سارے سونے اور چاندی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم سے نکال کر وہ زمین پر بکھر گئے اور بالکل صحت مند ہو گئے، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، پہلے سے زیادہ صحت آ گئی، پہلے سے زیادہ جوانی مل گئی. یعنی اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں سب چیزوں پر. ان کی اہلیہ اس وقت موجود نہیں تھی، جب واپس آئیں اور اپنے بیمار کو وہاں نہ پایا تو رونے لگی، ادھر ادھر دیکھا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عرصہ گزر گیا تھا بیماری میں، یقیناً اب دیکھا کہ ایک صحت مند نوجوان بیٹھا ہے لیکن بیمار نہیں، تو رونے لگی. حضرت ایوب علیہ السلام فرمایا کسے ڈھونڈتی ہو؟ تو بتایا کہ یہاں میرے شوہر تھے بیمار، ان کو ڈھونڈتی ہوں. تو فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کرم کیا بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کے گھر والوں کو یعنی ان کی اولادیں جو ختم ہو گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی، اللہ نے ساری اولادیں بھی واپس دے دی. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے اس کے مثل اور بھی. اس سے پتہ چلا کہ جتنی اولاد تھی اس کے علاوہ اور بھی اولادیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹا دی. رحمت منہ ذکر علی اولی الالباب. اب چونکہ قسم کھا لی تھی حضرت ایوب علیہ السلام نے، اور جب قسم کھا لے تو قسم کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے رحم فرماتے ہیں. فرمایا کہ بندے ہمارے، تو نے قسم تو کھا لی اس کو مارنے کی، لیکن چونکہ اس بندی نے تیری بڑی خدمت کی ہے، رات دن ایک کر دیا، اب تم یہ کرو کہ ایک تن کا جھاڑو لے لو، ایک جس میں 100 تنکے ہوں، اور وہ جھاڑو ایک مرتبہ ان کے جسم پر مار لو، ہم سمجھیں گے تم نے 100 مرتبہ لکڑی مار دی، یعنی قسم تمہاری پوری ہو جائے. چنانچہ فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ زِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، تم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں 100 جو ہے وہ تیلے تنکے لے لو، فَاضْرِبْ بِهِ، اور اس تنکے سے ان کو مارو، وَلَا تَحْنَثْ، تو تم اپنی جو قسم تم نے اٹھائی تھی اس میں حانث نہیں ہوگی، یعنی قسم تمہاری پوری ہو جائے. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اس کو صابر پایا. نعم العبد، یہ ہمارا بہترین بندہ ایوب علیہ السلام، انہ اواب، اور یہ بہت ہی رجوع کرنے والے. اس سے ہی پتا چلا کہ مشکلات پر صبر کرنا، دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں. اللہ سے مشکلات کو مانگیے مت، دعویٰ مت کیجئے کہ یا اللہ تو جیسے مرضی آزما لے. بعض لوگ اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں کہ میاں اگر مصیبت بھی آ گئے ہم تب بھی انشاءاللہ ایسے رہیں گے اور ویسے رہیں گے، تو دعویٰ نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگیے، خیر مانگتے رہیے، اور ہمیشہ کہ یا اللہ کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرمائیے، پریشانی میں مبتلا نہ فرمائیے. یہ اس طرح سے مانگنا صحیح نہیں. اور اس طرح بعض باتیں لوگ زبان سے ایسی نکالتے ہیں جیسے آج کل کے حالات ہیں، میاں ابھی تو دیکھنا کیا ہونے والا ہے، عید کے بعد دیکھنا کیا ہوگا، لوگ چھینا جھپٹی کریں گے، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، لوگ یہ کریں گے. ابھی یہ بولنا شروع کر دیا، اللہ کے بندو کیوں بولتے ہو ایسی باتیں، زبان سے تو کم از کم نہ نکالو. اللہ سے خیر مانگو گے، یا اللہ خیر فرمانا، بظاہر ہمیں ایسے آسان نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کرم فرما دیجیے. بس اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں، مسلمانوں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ جوڑ دیجیے. اللہ سے خیر کیوں نہیں مانگتے؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ جس نے مصیبتیں بھیجی ہیں کہ وہ مصیبتیں دور کرنے پر قدرت نہیں ہے؟ جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس میں مصیبت میں مبتلا کیا، ایک لمحے میں اللہ نے ساری مصیبتیں دور کر دی، کیا ہماری مصیبتیں دور نہیں کر سکتا وہ؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، ایک عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد تحت السرا میں جب وہ مچھلی پہنچی، وہاں پر بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے کنکر پتھر جو تھے وہاں پر تحت السرا میں، ان کی تسبیح سنی، سبحون قدوسن. جب یہ تسبیح سنی فوراً اللہ کی یاد آئی، اور اس وقت انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، ہم ہی ظالم، میں نے ہی ظلم کیا ہے. تو کیا ہم اللہ کو اس طرح نہیں پکار سکتے کہ اللہ ہم نے بہت اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہم نے بڑے ظلم کر لیے، ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے کو قتل کیا، یا اللہ تو معاف فرما دے. انی کنت من الظالمین، اپنے ظلم کا اعتراف کر لو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا, ونجیناہ من الغم, اور ان کو ہم نے غم سے نجات دے دی. اور آگے یہ فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین, ہم اہل ایمان کو بھی ایسے نجات دے دیں گے. تو ہم سوائے بری باتوں کے زبان سے نکالتے ہی نہیں. میاں بھی دیکھنا, ابھی تو 80 روپے مل رہی ہے, 100 روپے سے اوپر جائے گی اور چینی کا یہ بھاؤ ہو جائے گا. یقین کرے رات دن یہ باتیں سنتے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے. بعض یہ کہتے ہیں صاحب عذاب وہاں آ گیا, یہاں کیوں نہیں آ گیا؟ اللہ کا شکر کرو کہ نہیں آیا. آ جائے گا تو کیا یہ کہنے کے بھی لائق رہیں گے ہم؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو بھائی؟ اللہ کا خوف دل میں لاؤ, اللہ سے ڈرو رات دن, اللہ سے کہ یا اللہ جو لوگ مبتلا مصیبت ہو گئے انہیں بھی اپنے فضل سے نجات عطا فرما دے اور ہمیں مبتلا مصیبت نہ فرما. زبان سے ایسی باتیں مت نکالیے. دیکھیے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو, مخلوق کی جو زبان ہے اس کو نقار خدا سمجھو کہ ایسا ہوگا. منع فرمایا ایسی باتیں کرنے سے. جب کوئی شخص مر جاتا ہے دیکھو کہ لوگ اس مرنے والے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ مر گئے گمبخ جان چھوٹی, حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ فرمائیں گے اس کے ساتھ. سمجھ لو کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی تھا. اور اگر مرنے کے بعد اس کا تذکرہ اچھا سنو کہ نہیں بھی بڑا نیک آدمی تھا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, بڑے خیر کے کام کرتا تھا, اچھا آدمی تھا, انشاءاللہ ایسے ہی معاملہ ہوگا. تو ہم اچھی بات زبان سے کیوں نہیں نکالتے؟ ایسی باتیں زبان سے کہتے ہیں کہ ان کو سن سن کے سچی باتیں بڑا دکھ ہوتا ہے. اور جہاں آپ جائیں ایسی باتیں کوئی اس کو روک دو کہ خدا کے لیے تم تو ایسی باتیں, ہمارے زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. لیکن ہم زبان سے کیوں کہیں؟ ہم تو کم از کم نہ کہیں. حدیث میں دیکھیے, میں اس کی مثال دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جب بیمار ہو جائے اس کو تسلی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس جایا کرتے تھے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا فرماتے اور اس کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. میں اپنے ایک بزرگ کے ساتھ نام بھی لے دوں, حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, والد بقائے ہسپتال میں داخل تھے. تو حضرت کے ساتھ میں ان کے والد کی عیادت کے لیے گیا. جب کمرے میں پہنچے تو والد ان کے بستر پر تھے. تو حضرت فرمایا کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں آپ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے. تو دعائیں بھی کی اور اس طرح سے تسلی بھی دی. بعد میں باہر نکل کے فرمایا کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. ہم اپنی زبان سے اچھی باتیں کہیں تاکہ مریض کو تسلی ہو. اب اگر بعد لگا ارے کیا ہو گیا تمہیں بھائی, سوکھ کے کانٹا ہو گئے, تمہیں تو لگتا ہے کینسر کی بیماری ہو گئی, اللہ معاف کرے نہیں بھی ہوئی تو گمبا مر جائے گا, تو ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں بھائی؟ یہ ہمیں سکھایا باقاعدہ شریعت نے کہ ایسا مت کہو, اس کو تسلی دو, ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. تمہارے کہنے سے نہ وہ صحتیاب ہو جائے گا نہ اس کی بیماری دور ہوگی, لیکن اس کی تسلی ہوگی. کچھ وقت کے لیے اس کو تسلی ہو جائے گی کہ بھائی اس نے اچھے بول بول دی. باقاعدہ حدیث شریف میں دعائیں آتی ہیں کہ اس کو یہ دعا دو, یہ دعا پڑھو جا کے, تسلی کا سامان. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے باتیں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہم زبان سے اچھی باتیں بھی کہیں اور ساتھ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ بھی پڑھیں. یا اللہ ہم سب ظالم ہیں, اپنے فضل سے ہم پر رحم فرماتے. اتنی سب مصیبتوں ہونے کے باوجود بھی ہم دین کی طرف رجوع نہیں کرتے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. تو حضرت ایوب علیہ السلام سے میں نے یہ بات اصل میں اس لیے کہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے رحیم و کریم. جب آدمی نیک کام کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو تکلیفیں نہیں پہنچاتی. چنانچہ حضرت رحمت کو دیکھی کیسے بچا لیا ان کی بیوی کو. فرمایا کہ میاں ایک سو تنکے لے لو, ان کو باندھ لو اور باندھ کے ایک مرتبہ ان کے جسم پر مار دو, بس تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تو کیسے کریم, میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قطرہ مانگو اللہ تعالیٰ دریا عطا فرماتے. تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو. وَخُذْ بِيَدِكَ زِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اور آگے پھر دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عافیت اور خیر کے ہمارے ساتھ معاملے فرمائے اور پریشانی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دور فرما کر ہمیں عافیت دار نصیب فرما دی. اللہ تعالیٰ بعض اوقات خیر سے, یعنی بعض چیزیں ہمیں خیر لگ رہی ہوتی ہیں, اس سے شر پیدا فرما دیتے ہیں. بعض چیزیں شر ہوتی ہیں لیکن اس سے خیر پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ جو بظاہر پورے پاکستان کی وہاں سے لے کے یہاں تک زمین سیراب ہو گئی, یعنی ایک اعتبار سے عذاب بھی ہے لیکن ایک اعتبار سے نعمت بھی ہے کہ جب یہ پانی ختم ہو جائے گا تو زمینوں میں نئی طاقت آ جائے گی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو فصلیں اور جو کھیتیاں یہاں اگیں گی تو کتنی قوت کے ساتھ ہوگی, کتنی زیادہ ہوگی, فراوانی کے ساتھ ہوگی. اللہ اس میں بھی تو قادر ہے. تو بعض اوقات جو شر نظر آتا ہے اس سے خیر بھی پیدا ہوتی. دیکھیے اگر کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے عذاب کی شکل ہوتی ہے, جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے اگر وہ سمجھیں تو خیر کا سبب ہوتی ہے کہ وہ اس سے جو ہے دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں, تو اب استغفار کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں پوری امت کو ہلاک نہیں فرمائیں گے, پورے وقت ایک وقت میں ساری امت کو یہ وعدہ فرمایا اللہ نے. اس لیے یہ تو یاد رکھیے کہ ایک وقت میں سب ہلاک نہیں ہوں, ہلاکتیں ہوں گی, کہیں 100 مر گئے, کہیں 200 مر گئے, کہیں 400 مر گئے, اس طریقے سے ہوتی رہیں گی, یہ سب اللہ کی طرف سے ہی. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں, اللہ کو مدد کے لیے پکاریں, استغفار کریں, توبہ کریں اور رجوع کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا جتنا ہو سکے ورد بھی کریں, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ وہ ہمیں خیر عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں عافیت نصیب فرما دے, ہر شر سے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ایک خاتون بیمار ہیں, دعاؤں کی درخواست کی ہے آپ سے, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے. مجھ سمیت جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ جتنی جو بھی مصیبت ہے, جو پریشانی ہے آپ جانتے ہیں, جو بیماری ہے یا اللہ اسے بھی جانتے ہیں, اپنے فضل خاص سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, پریشانیوں کو دور فرما دے, عافیت نصیب فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.